السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغان حکومت نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی کلدم تنظیم تحریک طالبان کا ایک اہم کمانڈر عمر رحمان فتح سرحد کے نزدیک افغان صوبے کنڑ کے علاقے میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے. اور امریکہ اس امن بات چیت کے عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے زور دے رہا ہے جو افغانستان میں پچھلے ماہ عید الفطر کے موقع پر عارضی جنگ بندی کے بعد سے شروع ہوا ہے. بھارت کے وزیر داخلہ اور قومی سلامتی کے مشیر دو اعلی عہدیدار متنازعہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر پہنچے ہیں, جہاں وہ مقامی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے. خطے میں بی جے پی کی اتحادی حکومت کے خاتمے کے بعد دہلی سے اعلی قیادت کا یہ پہلا دورہ ہے. شدت پسند تنظیم داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے سربراہ ابوبکر البغدادی کا بیٹا شام کے شہر حمص میں ایک خود کش حملے میں مارا گیا ہے. بحریہ کے ماہر غوطہ خوروں نے بدھ کے روز ان نوجوان فٹ بال کھلاڑیوں کی نئی ویڈیو جاری کی ہے جو دو ہفتے قبل تھائی لینڈ کے ایک سیلاب زدہ غار میں پھنس گئے تھے. ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یہ بچے وہ کمبل اوڑے ہوئے ہیں جو غوطہ خوروں نے انہیں فراہم کی ہیں. امدادی عملہ ان بچوں اور ان کے کوچ کو غار سے بحفاظت باہر نکالنے کی تدابیر کر رہا ہے. اور انڈونیشیا کے آفات سے نمٹنے والے عہدیداروں نے اب تصدیق کی ہے کہ سولادیسی کے جزیرے میں ایک فیری کے حادثے میں 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ملائیشیا کے سابق وزیراعظم نجیب رزاق کو اربوں ڈالر کے ملکی سرمایہ کاری فنڈ میں چوری کے اسکینڈل میں ملوث ہونے پر باقاعدہ ملزم قرار دے دیا گیا ہے. اور امریکہ آج بدھ کے روز اپنا 242واں یوم آزادی منا رہا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغان حکومت نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی کلدم تنظیم تحریک طالبان کا ایک اہم کمانڈر عمر رحمان فتح سرحد کے نزدیک افغان صوبے کنڑ کے علاقے میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے. ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں یہ دوسرے اہم پاکستانی طالبان لیڈر کی ہلاکت ہے. اس سے قبل 13 اور 14 جون کی درمیانی رات طالبان چیف ملا فضل اللہ بھی ڈرون حملے میں مارا گیا تھا. اس کی تفصیلی رپورٹ چند لمحے کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. امریکہ اس امن بات چیت کے عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے زور دے رہا ہے جو افغانستان میں پچھلے ماہ عید الفطر کے موقع پر عارضی جنگ بندی کے بعد سے شروع ہوا ہے. امریکی محکمہ خارجہ میں جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے بارے میں معاون وزیر خارجہ ایلس ویلس نے اے ایف پی نیوز ایجنسی کے مطابق کابل میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہر ایک کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ سیاسی حل کے لیے مذاکرات کی کوشش کرے. ویلس ہفتے کے روز سے پاکستان اور افغانستان کے 4 روزہ دورے پر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ افغان عوام کے علاوہ طالبان کمانڈروں اور فوجی سپاہیوں کی طرف سے اس عمل کی حمایت غیر معمولی ہے. وہ جنگ بندی پر افغان عوام, سیکیورٹی فورسز اور طالبان کی طرف سے رد عمل کے پس منظر میں بات کر رہی تھیں. بھارت کے وزیر داخلہ اور قومی سلامتی کے مشیر دو اعلی عہدیدار متنازعہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر پہنچے ہیں, جہاں وہ مقامی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے. خطے میں بی جے پی کے اتحادی حکومت کے خاتمے کے بعد دہلی سے اعلی قیادت کا یہ پہلا دورہ ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں سری نگر سے موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. شدت پسند تنظیم داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے سربراہ ابوبکر البغدادی کا بیٹا شام کے شہر حمص میں ایک خود کش حملے میں مارا گیا ہے. داعش کے خبر رساں ادارے النشیر نیوز نے بدھ کو انٹرنیٹ پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ابوبکر البغدادی کے بیٹے حذیفہ البدری نے حمص میں تعینات روسی اور شامی فوج کے خلاف ایک کاروائی میں اپنی جان دی. بیان میں کہا گیا ہے کہ خلیفہ کے بیٹے حذیفہ البدری نے صوبے حمص کے ایک بجلی گھر پر نصیریوں اور روسیوں کے خلاف انغماسی حملے میں یہ ہلاکت کی. داعش کے خبرساں ادارے نے حذیفہ البدری کی ایک تصویر بھی جاری کی ہے. بحریہ کے ماہر غوطہ خوروں نے بدھ کے روز ان نوجوان فٹ بال کھلاڑیوں کی نئی ویڈیو جاری کی ہے جو دو ہفتے قبل تھائی لینڈ کے ایک سیلاب زدہ غار میں پھنس گئے تھے، جبکہ امدادی عملہ ان بچوں کو اور ان کے کوچ کو غار سے بحفاظت نکالنے کی تدابیر کر رہا ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یہ بچے وہ کمبل اوڑے ہوئے ہیں جو غوطہ خوروں نے انہیں فراہم کیے ہیں۔ 11 سے 16 سال کی عمر کے نوجوان کھلاڑیوں اور ان کے 25 سالہ کوچ کو پیر کے روز سیلاب میں ڈوبے ہوئے اس غار میں تلاش کر لیا گیا تھا جہاں وہ تقریباً 2 ہفتے قبل لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان بچوں نے ایک اونچی چٹان پر پناہ لے رکھی تھی۔ انڈونیشیا کے آفات سے نمٹنے والے عہدیداروں نے اب تصدیق کی ہے کہ سولاویسی کے جزیرے میں ایک فیری کے حادثے میں 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس فیری پر 140 افراد سوار تھے جب یہ منگل کی شام انتہائی خراب موسم کے باعث بے قابو ہو گئی۔ کیپٹن نے زندگیاں بچانے کے لیے فیری کو ساحل سے 300 کلومیٹر دور ایک سمندری چٹان سے ٹکرا دیا۔ تقریباً 70 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ 41 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ملائیشیا کے سابق وزیراعظم نجیب رزاق کو اربوں ڈالر کے ملکی سرمایہ کاری فنڈ میں چوری کے اسکینڈل میں ملوث ہونے پر باقاعدہ ملزم قرار دے دیا گیا ہے۔ نجیب پر بدھ کے روز کوالالمپور کی زیریں عدالت نے بدعنوانی اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے 3 الزامات عائد کیے۔ نجیب رزاق نے بدھ کے روز سماعت کے دوران ان جرائم سے انکار کیا۔ انہیں 2.5 لاکھ ڈالر کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ چین کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی زیڈ ٹی ای کو اجازت دے رہی ہے کہ وہ امریکہ میں کچھ کاروبار کر سکتی ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے اس کمپنی کا امریکہ میں تقریباً کام بند کر دیا تھا اور اب وہ دوبارہ اس کی بحالی کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ تجارت نے اپریل میں زیڈ ٹی ای کی برآمدات بند کر دی تھی جب یہ معلوم ہوا تھا کہ کمپنی اپنی ٹیلی کمیونیکیشن اشیاء ان ملکوں کو بیچ رہی ہے جن کو امریکی تجارتی پابندیاں ہیں۔ ایران اور شمالی کوریا ان ملکوں میں شامل تھے۔ زیڈ ٹی ای نے امریکہ کی ایک شرط پوری کرتے ہوئے اپنی چوٹی کی انتظامیہ کو برطرف کر دیا اور اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تبدیل کر دیا، لیکن ابھی بھی اسے 1 ارب ڈالر کا جرمانہ بھرنا ہے اور آئندہ کی سزاؤں کو پورا کرنے کے لیے 400 ملین ڈالر جمع کرانے ہوں گے۔ امریکہ آج بدھ کے روز اپنا یوم آزادی منا رہا ہے۔ امریکی برطانیہ سے آزادی کی 242ویں سالگرہ کو پکنک پارٹیوں، پریڈز اور آتش بازی کے مظاہرے سے منائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا وائٹ ہاؤس میں فوجی خاندانوں کے لیے پکنک کا اہتمام کر رہی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغان حکومت نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی کلدم تنظیم تحریک طالبان کا ایک اہم کمانڈر عمر رحمان فتح سرحد کے نزدیک افغان صوبے کنڑ کے علاقے میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ پشاور سے اس بارے میں تفصیل دے رہے ہیں شمیم شاہد۔
سرحد پار افغانستان سے آمادہ اطلاعات کے مطابق عمر رحمان المعروف فاتح ساتھیوں سمیت افغانستان کے سرحدی صوبے کنڑ کے گاؤں کام بازاری میں احمد سواتی کے گھر پر موجود تھے جب ان کو منگل کے روز امریکی ڈرون طیارے کے ذریعے 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ میزائل حملے کے نتیجے میں عمر رحمان ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے دارالخلافہ کابل میں بدھ کے روز وزارت دفاع کے ترجمان نے پاکستانی شدت پسند کمانڈر کے ساتھیوں سمیت امریکی ڈرون حملے میں مارنے کی تصدیق کی، تاہم ترجمان نے عمر رحمان کے دیگر ساتھیوں کی تعداد اور شناخت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ لگ بھگ 3 ہفتوں کے دوران عمر رحمان دوسرا بڑا خطرناک پاکستانی شدت پسند ہے جس کو ساتھیوں سمیت امریکی ڈرون نے نشانہ بنایا۔ پچھلے مہینے جون کی 13 اور 14 کی درمیانی شب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ بھی افغانستان کے اس سرحدی صوبے میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا تھا۔ ملا فضل اللہ کے مرنے کے بعد عمر رحمان کو تحریک طالبان کا عارضی سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ تاہم چند روز قبل جنوبی وزیرستان کے مسعود قبیلے سے تعلق رکھنے والے شدت پسند نورولی محسود کو تحریک کے مستقل سربراہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی پاکستانی شدت پسندوں کی ایک بڑی تعداد بالخصوص کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے زیادہ تر سربراہوں کو امریکی ڈرون طیاروں کے حملوں میں مارا جا چکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
نیو یارک میں قائم صحافیوں کے تحفظ کے ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ناصر الملک پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کو آزادانہ اور شفاف بنانے کے لیے میڈیا کی آزادی کو یقینی بنائیں۔ ادارے نے حالیہ دنوں میں سینسرشپ کے واقعات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے یہ مطالبہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم ناصر الملک کے نام پیر کو لکھے گئے ایک خط میں ایک ایسے وقت کیا ہے جب آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات سے پہلے ملک میں الیکٹرانک اور پریس میڈیا کی آزادی کو محدود کرنے کی مبینہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سی پی جے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جول سائمن نے اس خط میں پاکستان میں حال ہی میں صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز کے خلاف رونما ہونے والے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعات اس بات کا مظہر ہیں کہ میڈیا رپورٹنگ کرنے میں آزاد نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستانی حکومت پر ایسے اقدامات کرنے پر زور دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ صحافی بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ اگرچہ پاکستان میں میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کو ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی جانب سے نشانہ بنانے کے واقعات ماضی میں بھی رونما ہوتے رہے ہیں، لیکن حالیہ مہینوں میں ایسے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جن میں قابل ذکر پاکستان کے موقر انگریزی اخبار ڈان کی تقسیم کو ملک کے متعدد شہروں میں روکنے کے واقعات بھی مبینہ طور پر جاری ہیں۔ دریاسنا پاکستان میں صحافیوں کی ایک نمائندہ تنظیم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ملک میں میڈیا کی آزادی پر مبینہ طور پر عائد غیر اعلانیہ پابندیوں کے خلاف 5 جولائی سے ملک بھر میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ایک عہدیدار کامران عارف نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسے اقدامات جاری رہتے ہیں تو ان کے بقول آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات کے صاف و شفاف انعقاد سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔
اور ظاہر ہے جو صحافت ہے یہ ایک امپورٹنٹ پلر سمجھا جاتا ہے ڈیموکریسی کے، اس کے بغیر ڈیموکریسی چل نہیں سکتی۔ تو بائی اٹس ویری ڈیفینیشن ڈیموکریسی کے لیے فری پریس ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں رہے گا تو پھر ہماری ڈیموکریسی ڈس فنکشنل ہو جائے گی۔ تو یہ میرے نظر میں بہت اچھا اقدام ہے اگر پی ایف یو جے کرنا چاہتی ہے۔
صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کے سینئر عہدیدار کی طرف سے پاکستان میں میڈیا کی آزادی سے متعلق تحفظات کے اظہار پر پاکستانی حکومت نے تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تاہم حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ نگران حکومت آزادی صحافت کو یقینی بنانے کے عزم پر قائم ہے اور 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کو صاف و شفاف بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
آج 4 جولائی کو امریکہ میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ برطانیہ سے علیحدگی کی 242ویں سالگرہ کے موقع پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آیا وہ لوگ جو ترک وطن کر کے امریکہ آئے یا آنا چاہتے ہیں وہ اپنے خواب پورے کر سکیں گے؟ آیا مذہب ان کے ترک وطن کو جائز مقام دے سکے گا؟ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں۔
کرائرز پر 242 برس پہلے وجود میں آنے والا ملک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کبھی خود برطانوی نو آبادی تھا۔ تاریخ جانتی ہے کہ خود باہر سے آنے والوں نے اس سرزمین کو وطن بنایا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ترقی حاصل کی کہ پوری دنیا رشک کرتے ہوئے امریکہ کو اپنا وطن بنانے کا عزم کرنے لگی، اور یوں تارکین وطن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو اپنے ملکوں میں زندگی کی صفاقی سے تنگ آ کر امریکہ میں پناہ ڈھونڈنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ تارکین وطن کے لیے ایک محفوظ وطن بن گیا جہاں ان کے بچوں نے بھی اپنے خواب پورے کرنے کی سعی کی۔ مگر آج کے امریکہ میں نئی حکومت تارکین وطن سے ہی خطرہ محسوس کرنے لگی ہے، اور امیگریشن کے نئے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں تاکہ تارکین وطن کے سلسلے کو روکا نہیں تو کم ضرور کیا جا سکے۔ مذہب کی بنیاد پر ترک وطن کرنے والوں میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو امریکہ میں آباد ہوئی۔ سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں،
امریکہ کی سرزمین کو کہا جاتا تھا یہ لینڈ آف امیگرینٹس ہے، کہ جو لوگ باہر سے آئے یا اپنی معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ بالکل دیکھیں تو جو مذہبی تشدد تھا اور بیک ہوم میں یورپ میں، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، آزادی کے لیے امریکہ کی سرزمین میں آئے۔
اگرچہ امریکہ میں مذہبی رواداری سے حوصلہ پا کر اس تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر امریکی عہدیدار مذہب ہی کا حوالہ دے کر تارکین وطن کو روکنے کا جواز بھی تلاش کرتے ہیں۔ تاہم تارکین وطن ہی کے مذہبی رہنما فرانسوا گارسیا ایپیسکوپل پریسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو سب کی مدد کرنی چاہیے۔
As a nation, we could be that place that really does say welcome.
ایک ملک کے طور پر ہمیں ایک ایسا مقام ہونا چاہیے جو واقعتاً سب کو خوش آمدید کہے، اور یہ کہ ہم آپ کے خیر مقدم کے لیے، آپ کی مدد کے لیے جو ہوا کریں گے۔ امریکہ کو تارکین وطن کی سرزمین یا لینڈ آف امیگرینٹس کہا جاتا ہے، مگر اب کچھ خاص ملکوں سے لوگوں کی امریکہ میں آمد پر پابندی اس تصور کو دھندلا کر رہی ہے۔ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں کہ ایسا سیموئل ہنٹنگٹن کے نظریات سے متاثر ہو کر کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے جو اپنی آخری کتاب لکھی اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہاں یہ جو میکسیکن اور اسپینش جو آ رہے ہیں، یہ ہمارا کلچر خراب کر رہے ہیں، یہ ہمارا تمدن خراب کر رہے ہیں، ان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں صدر ٹرمپ صاحب نے تقریر کی تو تقریباً وہی الفاظ استعمال کیے جو سیموئل ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب میں استعمال کیے۔
امریکہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، عام تاثر یہی ہے کہ وہ سب ترک وطن کر کے امریکہ آئے، مگر ڈاکٹر زاہد بخاری تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اجنبی کہنا درست نہیں۔
جبکہ مسلمانوں کی ہسٹری یہ ہے کہ ایون جو ریولوشنری وارز تھی جارج واشنگٹن کے زمانے میں، اس میں بھی مسلمان جو سلیوز آئے تھے انہوں نے بھی فائٹ کیا امریکہ کے لیے، اور امریکہ کو سب سے پہلے اگر دنیا میں کسی نے قبول کیا اور ریکگنائز کیا وہ مراکش تھا، وہ بھی مسلمان ملک تھا۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کے روٹس تو امریکہ کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہیں۔
آج جب امریکہ جشن آزادی منا رہا ہے، دن بھر تقریبات کے بعد سورج غروب ہوتے ہی آتش بازی ہوگی، تو آسمان پر پھوٹتے رنگوں میں تارکین وطن اب بھی اپنے خوابوں کی چنگاریاں تلاش کریں گے، کیونکہ خواب دیکھنے کی آزادی کوئی نہیں چھین سکتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
4 جولائی کو امریکہ کا یوم آزادی امریکی شہریوں کے دل میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اس دن ملک بھر میں لوگ پکنک اور آتش بازی کے لیے روایتی طور پر جمع ہوتے ہیں، اور 1776 میں ملک کے قیام کا جشن مناتے ہیں، اور امریکی جمہوریت کے تنوع کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ لیکن حالیہ برسوں میں سیاسی طور پر منقسم معاشرے میں جمہوریت پر دباؤ بڑھا ہے، جہاں بعض اوقات اختلاف رائے تلخی میں تبدیل ہوا ہے اور اتفاق رائے کی گنجائش پیدا نہیں ہو سکی۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے قومی نامہ نگار جم میلون کی ایک رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی۔
امریکی عوام کو کوئی اور شے ایک دوسرے کے اتنا قریب نہیں لا سکتی جتنی 4 جولائی کی آتش بازی۔ یہی وہ وقت ہے جب پورا ملک یکجان ہوتا ہے اور اپنے قیام کی بنیاد یعنی جمہوری نظریات کا جلوہ دکھاتا ہے۔ یہ نظریات حالیہ دنوں میں عمل میں ڈھل کر سڑکوں پر آئے ہیں اور امیگریشن سے متعلق احتجاج میں تبدیل ہوئے ہیں، جن میں ملک بھر میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ہونے والے جج جسٹس اینتھنی کینیڈی کے متبادل کی تلاش بھی دھڑے بندی میں اضافہ کر رہی ہے۔ دونوں بڑی جماعتوں میں توانائی بھری ہوئی ہے اور اس کا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جیسا کہ ڈیموکریٹ سینیٹر الیزبتھ وارن نے کہا۔ لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بادشاہ نہیں ہیں، کوئی شخص امریکی سینیٹ کی راہ سے گزرے بغیر سپریم کورٹ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تھے سینیٹر الیزبتھ وارن کے الفاظ۔ ٹرمپ کے حامی بھی ایک عرصے سے اظہار خیال کر رہے ہیں اور ایک ایسے صدر کے ساتھ جم کر کھڑے ہیں جن کا عزم ہے کہ وہ واشنگٹن کی سمت بدلیں گے اور امریکہ کی عظمت رفتہ بحال کریں گے۔
We're bringing back our wealth.
ہم اپنے فخر کی وجوہ واپس لا رہے ہیں، ہم اپنی ملازمتیں واپس لا رہے ہیں، ہم اپنی دولت واپس لا رہے ہیں، اور اس عظیم سرزمین کے شہریوں کے لیے ہم اپنے خوبصورت خواب واپس لا رہے ہیں۔ یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وعدے۔ ان کے دور صدارت میں سیاسی اختلافات تیزی سے بڑھے ہیں، اور ان کی ایک وجہ صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت سے متعلق اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی تحقیقات ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کی اکثریت اس تحقیقات کے حق میں ہے، لیکن بہت سے ریپبلکنز، جن میں کانگریس مین ٹرے گوڈی شامل ہیں، اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ جو بھی سمجھتے ہوں اب اسے ختم کریں، کیونکہ اس سے ملک ٹوٹ رہا ہے۔ یہ تھی کانگریس مین ٹرے گوڈی کی تشویش۔ تاریخ داں ایلن لچمین کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی اختلافات حقیقی ہیں، چنانچہ کبھی کبھی خوف کا باعث بنتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں امریکہ سے خارج کیا جا رہا ہے، ان کے سیاسی نظریات کی وجہ سے، ان کی جنس، ان کی نسل، ان کے مذہب کی وجہ سے۔ اور در حقیقت جدید امریکہ میں کچھ عرصے سے ایسا نہیں ہے۔ یہ تھے ایلن لچمین کے خیالات۔ گیلپ کے فرینک نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی وجہ سے حمایت اور مخالفت میں جو شدت آئی ہے، انہوں نے بڑھتی ہوئی سیاسی تفریق کو علامتی بنا دیا ہے۔ ٹرمپ خود بہت اختلاف پیدا کرتے ہیں، عوام بہت زیادہ تقسیم ہیں، وہ حکومت کے بارے میں فکر مند ہیں، طویل المیاد معاشی استحکام کے بارے میں، مصنوعی ذہانت سے آنے والی تبدیلی کے بارے میں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے متعلق پریشان ہیں۔ لہٰذا صدر ٹرمپ کی زبردست معاشی کامیابی اسی تناسب سے عوام میں ان کی مقبولیت یا مجموعی اطمینان میں نہیں بدل رہی۔ یہ تھا فرینک نیوپورٹ کا تبصرہ۔ عمومی طور پہ امریکی عوام 4 جولائی کو سیاست کو فراموش کر کے جمہوریت کا جشن منانا چاہتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو خدشہ ہے کہ یومیہ بنیادوں پر سامنے آنے والے سیاسی اختلافات سے ایک ایسے ملک میں اتفاق رائے دشوار ہوتا جا رہا ہے، جہاں جمہوریت کی رنگا رنگی قائم ہے لیکن دباؤ کا شکار بھی ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چند روز قبل وائس آف امریکہ نے گوئٹیمالا کی ایک ماں یعنی گونزالیس کی خبر نشر کی تھی، جسے بغیر قانونی دستاویزات کے سرحد عبور کر کے امریکہ میں داخل ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے 3 بچوں کو اس سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اب یعنی گونزالیس کو رہا کر دیا گیا ہے اور انہیں اپنے بچوں سے دوبارہ ملنے کے لیے بس کے ذریعے ایریزونا سے نیو یارک لایا گیا ہے۔ ماں اور بچوں کے ملاپ کی یہ رپورٹ مل آرسیگا نے بھیجی ہے، جسے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ان کے لیے جنہوں نے اس کام کو ممکن بنایا، یہ ایک بہت ہی خوشی کا لمحہ تھا۔ یعنی گونزالیس کا کہنا تھا، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ سے لپٹ گئے، وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں جلد یہاں سے کہیں دور لے جاؤں۔ یہ الفاظ تھے یعنی گونزالیس کے، جنہوں نے اپنے بچوں سے دوبارہ ملاپ کے بعد ایک پورا دن ان کے ساتھ اس کیئر سینٹر میں گزارا جہاں انہیں گرفتار کر کے بھیجا گیا تھا۔ لیکن گونزالیس کے وکیل کے مطابق امریکی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے قائم کردہ قانونی ضابطے کے تحت انہیں اپنے بچوں سے دوبارہ مستقل ملاپ میں کئی دن یا کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن ایلوئے ایریزونا میں ایک حراستی مرکز میں رکھی جانے والی گونزالیس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو واپس لینے کے لیے قانونی تقاضے پورے کریں گی۔ ان کے وکیل ہوزے اور شینا نے ماں اور بچوں کی 47 دن کی جدائی کے بعد ہونے والی ملاقات پر بات کرتے ہوئے کہا، جب ان بچوں نے آخر کار اپنی ماں کو دیکھا تو وہ ایک جذباتی لمحہ تھا، لیکن اب جب دن ختم ہونے پر ان کی والدہ کو ان سے یہ کہنا پڑے گا کہ سوری بیٹا، سوری بیٹی، مجھے اب جانا ہے اور آپ کو ابھی یہاں ہی رہنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہوزے اور شینا کا کہنا ہے کہ نارتھ کیلیفورنیا میں گونزالیس کے رشتہ داروں نے پہلے ہی بچوں کی سپردگی کی ایک درخواست دائر کر دی ہے، اور اب وہ ان کی والدہ کے لیے بھی ایسی ہی ایک درخواست دائر کریں گے، لیکن انہیں سب سے پہلے ایریزونا کے حراستی مرکز سے گونزالیس کے فنگر پرنٹس درکار ہوں گے تاکہ یہ تصدیق کی جا سکے کہ ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ ان مزید 2000 بچوں کو ان کے والدین سے دوبارہ ملاپ کے طریقوں پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام کیسے ہوگا یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جا
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ملک بھر میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلے میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدوار عوامی حمایت کے حصول کے لیے جلسے اور جلوس منعقد کر رہے ہیں، مگر بعض سابق قبائلی علاقوں بالخصوص جنوبی اور شمالی وزیرستان میں یہ انتخابی سرگرمیاں انتہائی محدود ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا میں گزشتہ مہینے کے اوائل میں پختون تحفظ تحریک اور حکومت کے حامی عسکریت پسندوں کے مابین ہونے والی جھڑپ کے بعد ابھی تک دفعہ 144 کے تحت جلسہ کرنے اور جلوس نکالنے پر پابندی عائد ہے۔ اسی قسم کی صورتحال ملحقہ شمالی وزیرستان میں بھی ہے، گو کے چند روز قبل جنوبی وزیرستان کے ضلعی انتظامی افسر نے ایک اعلامیہ کے ذریعے انتخابی مہم کے سلسلے میں چار دیواری کے اندر اجلاس منعقد کرنے کی اجازت تو دی ہے، مگر جنوبی اور شمالی وزیرستان دونوں میں انتخابی ریلیاں نکالنے اور بڑے جلسے کرنے پر بدستور پابندی عائد ہے۔ جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے وانا میں مقامی قبائلیوں نے تصدیق کی ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے والے کئی امیدواروں نے وانا ہی کے مختلف علاقوں اور بازاروں میں انتخابی دفاتر کھول رکھے ہیں اور ان دفاتر کے ذریعے انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ جنوبی و شمالی وزیرستان کے علاوہ کرم ایجنسی، فرنٹیئر ریجن اور دیگر سابق قبائلی علاقوں میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر پختون تحفظ تحریک کے ساتھ بانی اراکین بھی امیدواروں میں شامل ہیں۔ فرنٹیئر ریجن سے قومی اسمبلی کی نشست پر امیدوار عبداللہ ننگیال نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہیں تو بذات خود الیکشن مہم چلانے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے، لیکن ملحقہ جنوبی وزیرستان میں محدود انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
جو مسعود حلق ہے اور نہ وزیر حلق ہے، وہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہے، وہاں پہ گارمنٹ بچنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ دفعہ 144 جو لگایا تھا ابھی تک وہ نافذ ہے اور وہاں پہ جلسے نہیں ہو رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو حلقہ ہے، یہاں پہ ایک سیاسی پارٹی نے یہاں پہ جو اس کے وہ ہے ٹاؤٹس ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے اور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں زبردستی ووٹ دینا ہے۔
شمالی وزیرستان سے قومی اسمبلی کی نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار ملک غلام کا کہنا ہے کہ انتظامیہ سیاسی سرگرمیوں کے معاملے میں نرمی برت رہی ہے، لیکن بعض علاقوں میں دفعہ 144 بدستور نافذ ہے۔
144 صرف رزما کے سائڈ پر لگایا ہے، باقی علاقے میں جو ہے نا بس جس علاقے ہم جو الیکشن کمپائن چلانا ہے تو صرف جس گاؤں جاتا ہے اسی گاؤں میں اندر جو اس کی علاقے کا لوگ اکٹھا کر سکتے ہیں، وہاں بھی ان کے ساتھ اپنا جو چھوٹا موٹا جلسہ بھی وہ بھی ادھر کر سکتا ہے، لیکن جب بڑا جلسہ ہوتا ہے تو ہم انتظامیہ سے باقاعدہ طور پر اپلیکیشن ان کو دینا ہے، ان کی اجازت کے باہر ہم جلسہ نہیں کر سکتے ہیں۔
شمالی وزیرستان کے مرکزی شہر میرانشاہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 1 جولائی کو انتخابی ریلی سے خطاب کرنا تھا، مگر 30 جون کو اس انتخابی ریلی کو بھی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بھارت کے وزیر داخلہ اور قومی سلامتی کے مشیر دو اعلی عہدیدار متنازع کشمیر کے دارالحکومت سری نگر پہنچے ہیں, جہاں وہ مقامی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے. اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ.
منقسم کشمیر کے دو حصوں کے درمیان 2008 سے شروع ہونے والی تجارت کے فروغ اور مقامی آبادی کو اس سے مستفید کرنے کے لیے جنگ بندی لائن کے قریب منڈیاں قائم کی جائیں گی. بھارتی کشمیر کے شہر سری نگر اور پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے درمیان تجارت کے لیے چکوٹری کنٹرول لائن کے قریب منڈی قائم کی جائے گی, جہاں سے مقامی آبادی اور تاجروں کو سستے داموں سبزی, فروٹ اور دیگر اشیاء ضرورت مہیا ہوں گی. بین الکشمیر سفر و تجارت کے نگران ادارے ٹاٹا کے سفر و تجارت کے لیے سہولت کار راجہ فیصل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کنٹرول لائن کے قریب منڈی کے قیام سے مقامی آبادی اور تاجروں کے علاوہ حکومت کو بھی ٹیکس کی مد میں آمدن ہوگی
اور اکنامک ہب بنے گا آپ کا یہ چکوٹی جو ہے آپ کا منڈی کے قیام سے. سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ گورنمنٹ کو بھی ہے. ابھی اس وقت اگر گورنمنٹ کو اس کا خاطر خواہ بینیفٹ نہیں ہے تو بعد میں ٹیکسز کی صورت میں اس کا بھی ریونیو وہ جنریٹ ہوگا. مقامی لوگوں کو دیکھیں, ایک تو روزگار اور ایک آپ کی جو چیزیں ہیں وہ سستے داموں ملیں گی. وہی جس طرح سے بنانا کے علاوہ اور بہت سارے ایسے آئٹم ہیں, آپ کپڑا بھی بیچ میں رکھیں.
انہوں نے کہا کہ اس وقت تاجروں کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ کسٹم کا ہے اور منڈی کے قیام سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. انٹرا کشمیر تجارت سے منسلک تاجر خوشحال خان کا کہنا ہے کہ منڈی کے قیام کے بعد تاجر مقامی ضرورت سے زائد مال قانونی طور پر پاکستان کی منڈیوں میں فروخت کے لیے لے جا سکیں گے.
بالکل, کسٹم والے ٹریڈرز کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ جو بھی گاڑی ہماری کوالا سے پار جاتی ہے اس کو روک لیتے ہیں اور روک کے ہمارا مال وہ لیلام کر دیتے ہیں. چکوٹھی میں جب جس وقت اگر منڈی کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے تو اس وقت یہ ہوگا کہ انٹرا کشمیر ٹریڈ کے تاجروں کو لیگل ڈاکومنٹس ملیں گے اس منڈی سے کہ ہم پھر اپنا مال جو آزاد کشمیر میں کنزمپشن سے بچ جائے گا وہ پاکستان کی منڈیوں سے آسانی کے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں.
روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
معذرت چاہتے ہیں, یہ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ تھی. اور سری نگر سے یوسف جمیل ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں, ان سے ہم بات کریں گے. جو خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ بھارت کے وزیر داخلہ اور قومی سلامتی کے مشیر متنازع کشمیر کے دارالحکومت سری نگر پہنچے ہیں, اس بارے میں ہم ان سے بات کریں گے کچھ دیر کے بعد. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبریں اور حالات حاضرہ کی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. ملائیشیا کے سابق وزیراعظم نجیب رزاق نے کوالالمپور کی ایک عدالت میں بدھ کے روز ان الزامات پر اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بدعنوانی اور بد اعتمادی کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے. یہ الزامات اس کے 2 ماہ بعد لگائے گئے ہیں جب اربوں کھربوں ڈالر کی چوری کا ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا جو ملکی سرمایہ کاری فنڈ سے چرائے گئے تھے, اور یہ اسکینڈل ملکی انتخابات میں نجیب رزاق کی حیران کن شکست کا سبب بنا تھا. ضمانت پر رہائی کے بعد نجیب رزاق نے اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امید کرتے ہیں کہ عدلیہ کا عمل صحیح معنوں میں شفاف ہوگا اور قانون کی پاسداری کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بے گناہی کے بارے میں پر اعتماد ہوں اور اپنی معصومیت سامنے کرنے کا یہ سنہری موقع ہے. نجیب رزاق پر مقدمے کی آئندہ تاریخ ممکنہ طور پر آئندہ سال فروری میں ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تجارت پر مسلسل تند اور تیز بیانات دے رہے ہیں، جسے وہ ایک ایسا حربہ قرار دے رہے ہیں جو امریکی لوگوں کے لیے بہتر معاہدوں کی وجہ بنے گا۔ لیکن ماہرین اقتصادیات کو تشویش ہے کہ ان کی یہ لفاظی کسی تجارتی جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں سری نگر، جہاں ہمارے ساتھ ہیں یوسف جمیل، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھارت کے دو اعلیٰ عہدیدار اس وقت متنازع کشمیر کے دورے پر ہیں۔ جی یوسف جمیل، آپ کے پاس کیا تفصیل ہے اس خبر کی؟
اصل میں بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ بدھ کی شام نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر پہنچے۔ ان کے ہمراہ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول اور وزارت داخلہ کے اعلی افسران کی ایک ٹیم بھی ہے۔ اور سری نگر میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ وزیر داخلہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے افسران یہاں اپنے دو روزہ قیام کے دوران مقامی انتظامیہ، پولیس، قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں، نیم فوجی دستوں، باضابطہ فوج اور سراغ رساں ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ریاست کی حفاظتی صورتحال پر تبادلے خیالات کریں گے۔ اس سلسلے میں کل جمعرات کو سری نگر میں ایک اہم میٹنگ بلائی گئی ہے، اور آج شام بھارتی وزیر داخلہ نے ریاست کے گورنر نریندر ناتھ وورا کے ساتھ ایک ون آن ون ملاقات بھی کی۔ اور سرکاری ذرائع نے بتایا کہ بھارتی وزیر داخلہ کے دورے کا ایک اور مقصد کشمیر کی پہاڑیوں میں واقع ہندوؤں کی ایک اہم عبادت گاہ امرناتھ گفا کی یاترا پر آنے والے زائرین کو فراہم کی جا رہی سہولیات اور سالانہ یاترا کے لیے کیے جانے والے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینا بھی ہے۔ اور ان ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود بھی امرناتھ جا کر پوجا کریں گے، اور وہاں جو صورتحال حفاظتی صورتحال ہے اور یاتریوں کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کا بنفس نفیس جائزہ لیں گے۔
اچھا، یہ بی جے پی نے علیحدگی کا جو اعلان کیا تھا، اس کے بعد سے اتحادی حکومت تو ٹوٹ گئی تھی، تو اس کے بعد سے کیا حالات رہے ہیں، کیا صورتحال رہی ہے علاقے میں؟
مجموعی طور پر صورتحال میں کوئی فرق دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ پہلے بھی یہاں پہ جو عسکریت پسند ہیں ان کے خلاف جو فوجی آپریشنز تھے وہ جاری تھے، رمضان میں وہ بند کیے گئے تھے لیکن عید کے فوراً بعد وہ دوبارہ شروع کیے گئے، اور چند دن دو حکومت رہی عید کے بعد، بی جے پی اور پی ڈی پی کی حکومت، اس کے دوران بھی یہ آپریشنز ہوتے رہے اور اس کے بعد بھی ہوئے ہیں۔ اور مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ صورتحال میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، لیکن گورنر نے ابھی جو حال میں انہوں نے کئی میٹنگز بلائی، ان کے دوران انہوں نے کہا کہ کشمیر میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے، اور سرکاری جو ذرائع عہدیدار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ کے دورے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کس طرح کشمیر کے حالات پر قابو پایا جا سکتا اور اس سلسلے میں کیا اقدامات ناگزیر ہیں۔
تو بھارتی حکومت کا صرف یہی ایک عمل ہے اس دوران، یا کوئی اور بھی رد عمل ان کا سامنے آیا ہے اس دوران؟
نہیں، جو یہاں پہ حکومت گرنے کے بعد جو گورنر رول نافذ کیا گیا، اس کے بعد بعض جماعتوں کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا رہا کہ جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل کیا جائے، اس کو ڈیزالو کیا جائے، لیکن وہ ڈیزالو نہیں ہوئی ہے۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے یہ ریومرز چل رہی ہیں کہ بعض جماعتیں جن میں کانگریس جماعت بھی ہے، بی جے پی بھی ہے اور خود پی ڈی بھی ہے، وہ نئی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ہر جماعت نے اس کی تردید کی ہے کہ ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن صورتحال انتہائی مخدوش ہے، کیونکہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کیا گیا ہے، اور بعض ممبران کے بارے میں کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ اتحاد کرنے پر آمادہ ہیں۔ بلکہ کل دو دن پہلے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے تین ممبران اسمبلی نے کھلے طور پر اپنی لیڈرشپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔
بہت شکریہ یوسف جمیل،
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
یہ ہمارے نمائندے تھے سری نگر سے یوسف جمیل، جو بتا رہے تھے کہ بی جے پی کے اتحادی حکومت کے خاتمے کے بعد دہلی سے اعلی قیادت کا ایک وفد آیا ہے، اور صورتحال کے بارے میں بھی وہ بتا رہے تھے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ تجارت پر مسلسل تند و تیز بیانات دے رہے ہیں جسے وہ ایک ایسا حربہ قرار دیتے ہیں جو امریکی لوگوں کے لیے بہتر معاہدوں کی وجہ بنے گا. لیکن ماہرین اقتصادیات کو تشویش ہے کہ ان کی یہ لفاظی کسی تجارتی جنگ کا باعث بن سکتی ہے. وائٹ ہاؤس کے نمائندہ کی ایک رپورٹ یاسمین جمیل کی زبانی.
امریکی تجارتی شراکت داروں کو نئے محصولات کی دھمکی کے بعد صدر ٹرمپ نے تجارت کے عالمی ادارے کو اپنا ہدف بنایا. وہ ہمارے ساتھ کئی برسوں سے بہت برا برتاؤ کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں WTO کے ساتھ بہت نقصان ہو رہا تھا اور اب ہم کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے, لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ مناسب برتاؤ نہیں کرتے تو پھر ہم کچھ کریں گے. صدر ٹرمپ نے یہ بات ان نیوز رپورٹس کے بعد کہیں کہ وائٹ ہاؤس نے ایک بل کا مسودہ تیار کر لیا ہے جو صدر کو WTO کے دائرے اختیار سے باہر محصولات کے ریٹس طے کرنے کی اجازت دے گا. اس سے بین الاقوامی تجارتی ادارے کے ساتھ امریکی وعدے مؤثر طور پر ختم ہو جائیں گے. اسی دوران دوسرے ملک جوابی کارروائی کر رہے ہیں. کینیڈا نے سٹیل اور ایلومینیم پر امریکی ٹیکسوں کے جواب میں امریکہ کے 12.6 ارب ڈالر کے سامان پر محصولات عائد کر دیے ہیں. چین سویابین سمیت امریکی سامان پر 34 ارب ڈالر کے جوابی محصولات لگانے کے لیے تیار ہے. یورپی یونین جولائی کے وسط تک سٹیل کی درآمدات ختم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر سکتی ہے. یورپی یونین کی تجارتی کمشنر سیسیلا میلمسٹروم کا کہنا ہے,
اٹ واز کلیئر ٹو دی امریکن ایڈمنسٹریشن آل الونگ دیٹ اف دے ور ٹو امپوز,
امریکی انتظامیہ پر یہ بالکل واضح تھا کہ اگر وہ ایلومینیم اور اسٹیل پر محصولات عائد کریں گے تو ہم انہیں غیر قانونی سمجھیں گے اور اسے عالمی ادارہ تجارت کے ساتھ معاہدوں کی پاسداری نہیں سمجھیں گے اور اس کے نتائج برآمد ہوں گے. یہ الفاظ تھے یورپی یونین کے تجارتی کمشنر سیسیلیا میلمسٹروم کے. یورپی یونین کے ادارے نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر ٹرمپ غیر ملکی کاروں پر پہلے سے زیادہ سخت کنٹرول کرنے کے اپنے منصوبے پر عمل کرے گا تو وہ امریکی سامان پر 290 ارب ڈالر کے محصولات عائد کر دے گا. اگرچہ صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ ان کے حربے امریکیوں کے لیے بہتر تجارتی معاہدوں کی وجہ بنیں گے, تاہم بہت سے تجزیہ کار متفکر ہیں. پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل کے ماہر اقتصادیات جیفری شارٹس کہتے ہیں, ہم غلط سمجھ جا رہے ہیں, ہم اپنی معیشت پر بوجھ بڑھا رہے ہیں, ہم ضابطوں پر مبنی کثیر فریقی تجارتی نظام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں جو جنگ کے بعد کے دور میں امریکی خوشحالی کا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عالمی معیشت میں امریکی اثر و رسوخ کا ایک ذریعہ رہا ہے. یہ الفاظ تھے پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل کے ماہر اقتصادیات جیفری شارٹ کے. ماہرین اقتصادیات کا خیال ہے کہ ایک بھرپور تجارتی جنگ, تجارتی حجم میں کمی, رسدی سلسلے میں خلل اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی کی وجہ سے عالمی اقتصادی ترقی کو متاثر کرے گی. لیکن ٹرمپ امریکی معیشت کے استحکام اور لچک کا حوالہ دیتے ہوئے بظاہر اس صورتحال کے وقوع پذیر ہونے سے فکر مند دکھائی نہیں دیتے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ان پالیسیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے جن کے تحت کالج اور یونیورسٹیوں کو داخلے کے لیے نسلی تنوع کو ملحوظ رکھنا ہوتا تھا. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
ٹرمپ انتظامیہ نے ان پالیسیوں کو ختم کر دیا ہے جن کے تحت کالجوں اور یونیورسٹیوں کو ہدایت کی جاتی تھی کہ وہ کالج میں داخلے کے حوالے سے نسلی تنوع میں اضافے کو ملحوظ رکھیں. امریکہ کے اٹرنی جنرل جیف سیشنز نے کہا کہ اوباما دور کی گائیڈ لائنز یا پھر قواعد و ضوابط جو اسکولوں کے لیے قانونی سفارشات پیش کرتے ہیں کہ وہ نسل کو داخلے کے عامل کے طور پر ملحوظ رکھیں, دراصل فرسودہ اور غیر ضروری ہیں. تاہم شہری آزادیوں کے ایڈوکیٹس نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام پر فوری طور پر مذمت کی.
It sends a message that the federal government doesn't believe in racial diversity.
لائرز کمیٹی فار سول رائٹس انڈر لا کی صدر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کرسٹن کلارکس کا کہنا ہے کہ اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ وفاقی حکومت نسلی تنوع پر یقین نہیں رکھتی اور یوں ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا ممکن ہے ہمیں سامنا کرنا پڑے, اور وہ یہ کہ اسکول کے عہدیدار بھی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں اور اس انداز میں اپنا موقف تبدیل کر لیں جو باحیثیت ایک قوم کے حقیقتاً نقصان دہ ثابت ہو. اس اقدام سے کالجوں اور یونیورسٹیوں کو اجازت ہو جائے گی کہ وہ نسل کے حوالے سے طالب علموں کے لیے غیر جانبدارانہ موقف اپنائیں جو پہلے داخلے کے وقت زیر غور ہوتا ہے, جس سے ان سابقہ پالیسیوں کو نقصان پہنچے گا جو تنوع کے حصول کی ایک کوشش تھیں. سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ایسے موضوع پر یہ اہم فیصلہ ہے جس کا مقصد کالجوں میں داخلے کے طریقہ کار میں متعدد عوامل کے ساتھ ساتھ نسل کو بھی ملحوظ رکھنا تھا۔ یہ رائے جسٹس اینتھنی کینیڈی کی ہے جو اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس سے صدر ٹرمپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ ان کی جگہ ایک ایسے جسٹس کو تعینات کریں جن پر ممکن ہے داخلے کے پروگراموں کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات کے حوالے سے مزید بھروسہ کیا جا سکے جن میں مختلف نسلی گروہوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تھائی لینڈ میں امدادی کارکن فٹ بال کی ایک ٹیم کو ایک ایسے غار سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں جزوی طور پر سیلاب کا پانی جمع ہوا ہے، اور یہ نوجوان وہاں ایک ہفتے سے زائد عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس تفصیلی رپورٹ کی تفصیل بتا رہی ہیں بہجت جلانی۔
تھائی لینڈ میں نوجوانوں کی ساکر ٹیم کو ایک ایسے غار میں پھنسے ایک ہفتے سے زائد وقت گزر چکا ہے جہاں سیلابی پانی جزوی طور پر جمع ہے اور امدادی کارکن انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں۔ موسمی پیش گوئی کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید بارشوں کی توقع ہے۔ 12 لڑکے جن کی عمریں 11 سے 16 سال کے درمیان ہیں، اور ان کے 25 سالہ کوچ کو تھام لوانگ غاروں میں ایک اونچی جگہ پر اکٹھے پایا گیا جہاں پانی آیا ہے، اور اب فوج کے طبی ماہرین ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ان کے خاندان ایک خصوصی ٹیلی ویژن اسکرین پر ان کو ہر لمحے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ساکر کھلاڑی کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ وہ زندہ ہے، میرے پاس کہنے کو الفاظ ہی نہیں، میں ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے مدد کی ہے، بہت بہت شکریہ۔ حکام پمپوں کے ذریعے غار سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مزید بارشوں کی پیش گوئی ہے اور ممکن ہے کہ بچوں کو غوطہ خوری کے لباس پہنانا پڑے اور پھر ماہر غوطہ خوروں کی ہدایت کے مطابق انہیں وہاں سے نکالنا ہو۔
چانگ
رائے کے گورنر ناروگ سکھ اوساتا ناکورن کا کہنا ہے کہ ہم نے لڑکوں کو ماسک پہن کر لمبے سانس لینے کی پریکٹس کرانے کی کوششیں کی ہیں، لیکن وہ ابھی تک پانی میں نہیں جا سکے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پانی کا بہاؤ تیز ہے اور انہیں اس وقت پانی میں اتارنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جو غوطہ خوری نہیں جانتے ان کے لیے ماسک پہننا پہلے ہی سے مشکل ہے، اس لیے پہلے ہم انہیں ماسک پہننے کی پریکٹس کرانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کتنی بار غوطہ خوری کی، تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی تک میرے سامنے ایسا نہیں ہوا۔ لڑکوں کی یہ ساکر ٹیم 23 جون سے لاپتہ تھی جب وہ پریکٹس کے بعد اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹے۔ ان کی بائیسیکلیں غاروں کے داخلہ راستے پر ملی جن سے ان کے بارے میں معلوم ہو سکا۔ امریکہ، آسٹریلیا، چین اور برطانیہ کے ماہرین نے اس تلاش اور امدادی کوششوں میں مدد کی ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ کی ایک اعلی عدلیہ نے ہم جنس پرست برطانوی نژاد خاتون کی پارٹنر کو کام کی اجازت دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ انہیں شریک حیات کا ویزا جاری کیا جائے۔ اس تاریخی فیصلے کے نتیجے میں توقع کی جا رہی ہے کہ ہانگ کانگ میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ وائس آف امریکہ سینٹرل ڈیسک کی ایک رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
وکیل مائیکل ولڈر نے اپنی موکلہ کی جانب سے بیان پڑھ کر سنایا۔ عدالتی دستاویزات میں جن کے نام کے صرف مخفف یعنی کیو ٹی درج کیے گئے ہیں۔ اگرچہ آج میں ذاتی طور پر آپ کے سامنے نہیں ہوں، لیکن اس سے میری خوشی کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہانگ کانگ کی اعلی عدلیہ نے ہم جنس پرست خاتون کی حیثیت سے میرے اس حق کو برقرار رکھا ہے کہ ہانگ کانگ حکومت مجھ سے عام شہریوں کے مساوی سلوک کرے، اور میرے لیے یہ احساس بھی خوشگوار ہے کہ میں نے ہانگ کانگ میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کی جدوجہد کو آگے بڑھانے میں چھوٹا سا کردار ادا کیا ہے۔ یہ تھا ہم جنس پرست خاتون کیو ٹی کا بیان جو ان کے وکیل نے پڑھ کر سنایا۔ کیو ٹی اور ان کی ساتھی نے 2011 میں برطانیہ میں سول پارٹنرشپ اختیار کی، لیکن جب وہ اسی سال ہانگ کانگ منتقل ہوئیں تو انہیں وزٹ ویزا دیا گیا جس کے باعث وہ کام نہیں کر سکتی تھیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ہم جنس پرستوں کو مسترد کرنے کی حکومتی پالیسی بالواسطہ طور پر امتیازی سلوک ہے۔ اگرچہ ہانگ کانگ میں ہم جنس پرستوں کی شادی قانونی طور پر تسلیم نہیں کی جاتی، لیکن رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عوامی حمایت بڑھتی جا رہی ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ افغان اسپیشل سیکیورٹی فورس اور روایتی افواج نے میدان جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے یہ بات 3 جولائی کو کانگریس کو پیش کردہ افغانستان پر ایک رپورٹ میں بتائی ہے. تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا مقصد اب بھی یہی ہے کہ اسے دوبارہ دہشت گرد گروپوں کی محفوظ پناہ گاہ بننے سے روکا جا سکے تاکہ وہ امریکہ، اس کے اتحادیوں اور غیر ممالک میں موجود امریکی شہریوں کو نشانہ نہ بنا سکے. رپورٹ میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان کی حمایت اور اس کی افواج اور پولیس کی تربیت، مشاورت اور امداد جاری رکھیں گے. گزشتہ برس اگست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا کے لیے شرائط پر مبنی پالیسی کے اعلان کے بعد یہ پہلی رپورٹ پیش کی گئی ہے. فروری میں امریکی سینٹرل کمان نے افغانستان کو اپنے مشن کی کاوشوں کا مرکز قرار دیا تھا اور افغانستان کے دفاع، سیکیورٹی افواج اور اتحادی افواج کی مدد کے لیے انٹیلیجنس، نگرانی اور تیز رفتار معائنہ کاروں پر مبنی مزید عملہ وہاں روانہ کیا تھا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی کے نفاذ کے لیے حکام اور ایسٹ وہاں موجود ہیں تاکہ افغان حکومت اور اس کی افواج میں ایک مثبت طرز عمل پیدا کر سکے اور یہ کہ طالبان کے ساتھ ایک سیاسی تصفیہ ممکن ہو سکے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے اہم ترین بات طالبان کے خلاف ایک مسلسل فوجی دباؤ ہے تاکہ اس نظریے کو ختم کیا جا سکے کہ تشدد کے ذریعے طالبان اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم کا کہنا ہے،
دیکھیے وائی ناٹ، آفٹر آل دنیا کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جو بالکل بہت لمبا اتنا ہو جائے کہ وہ حل ہی نہ ہو. ہر مسئلہ حل ہوا، آئرلینڈ کا مسئلہ حل ہوا، ایسٹ ویسٹ جرمنی آپس میں ملے، اور بڑے مسائل ہیں اور وہ ہر وقت. آئی تھنک کہ اگر امریکہ یہ سمجھ جائے کہ یہ بندوق کی نوک سے افغانستان کے اندر جو انسرجنسی ہے اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا، اس سے پولیٹیکل ڈائیلاگ اور ڈپلومیٹک پریشر کام کریں گے اور ریجنل کنٹریز کا تعاون اور خود امریکہ کا ایک فلیکسیبل اپروچ ہو.
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نئی حکمت عملی کے اعلان کے بعد افغان افواج تمام صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں اور افغان افواج نے فرہا صوبے میں طالبان کو شکست دے کر اس کے دارالحکومت کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. امریکی محکمہ دفاع کے اس دعوے پر بات کرتے ہوئے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم کا کہنا تھا،
آئی ایم سو ساری کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ جو ہے یہ صداقت پہ مبنی نہیں، لیکن ابھی تک تقریباً مور 40% افغانستان کے اوپر افغان کا اس طرح کنٹرول نہیں ہے اور اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ افغانستان کی جو فورسز ہیں عسکری وہ اس طرح آرگنائز بھی نہیں ہے اور ٹرینڈ بھی نہیں ہے. تو جو بارڈرنگ پروونسز ہیں پاکستان کے ساتھ، مثلاً کنڑ ہے، نورستان ہے، پاکتیا، پاکتکا، ننگرہار، یہ کھوس، ان کے اندر تو وہ تنتناتے پھر رہے ہیں.
رپورٹ میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغان اسپیشل سیکیورٹی فورس اور روایتی افواج نے میدان جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں اپنی مہم تیز کیے ہوئے ہیں، ملک کی خارجہ پالیسی دوڑ میں شریک پارٹیوں کے ایجنڈے میں نمایاں نظر نہیں آتی اور زیادہ تر توجہ ملک میں بدعنوانی اور گورننس جیسے اندرونی مسائل پر ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جس طرح کے علاقائی حالات کا سامنا پاکستان کو ہے، پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی ملکوں اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعلقات کی سمت بھی انتخابات سے پہلے واضح کریں. اسلام آباد سے اس بارے میں ایک رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے جاری انتخابی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ مختلف جماعتوں کے سیاسی رہنما اپنی انتخابی مہم میں ملک کو درپیش اندرونی معاملات پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن میں ملک کو درپیش اقتصادی چیلنجوں کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے معاملات پر بھی بات ہوتی ہے. سیاسی اور بین الاقوامی امور کے ماہر اور سینئر صحافی زاہد حسین کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان کو اس وقت خارجہ پالیسی کے اہم چیلنجوں کا سامنا ہے، تاہم ان کے بقول اس وقت انتخابی مہم میں مختلف جماعتوں کے سیاسی رہنماؤں کی توجہ ملک کے اندرونی معاملات پر ہے. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو درپیش اندرونی چیلنجوں کے ساتھ ساتھ بیرونی چیلنجوں سے بھی عوام کو آگاہ کریں.
لیکن اس وقت اور جو صورتحال بدل گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فارن پالیسی کے ایشوز بالکل ہی سائڈ لائن ہو گئے، وہ یہ تھا کہ جو ہے وہ خود ڈومیسٹک ایشوز اتنے زیادہ آ گئے ہیں خاص طور پہ جو ہے جو پوری بحث جو اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس کے بارے میں ہے, پھر یہ کہ گورننس کے بارے میں ہے اور اکانومی, یہ تین چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بحث میں آ رہی ہیں.
دوسری طرف بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے منشور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی سے متعلق ان کی سیاسی جماعت کے پروگرام کا ذکر ضرور ملتا ہے.
مگر ایشو یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے اندر ایشو یہ ایک سسٹین پالیسی آپ کو نظر آتی ہے کہ ایک کنسنسس ہے کہ انڈیا از اے میجر تھریٹ, ویسٹرن بارڈر ہیز ٹو بی سیکیورڈ اور مینجڈ. اب اس میں کوئی پارٹی بھی کوئی نیا وسطہ کیا لے کے آئے گی, کس طرح کے لے کے آئے گی, مگر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کہ ہم جی فورن امیرکنس کو انگیج کریں گے, کیونکہ یہاں پہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ریجنل ایکٹر ہے اور انسیکیور اسٹیٹ ہے, اپنے بارڈرز کو سیٹل کرنا چاہتی ہے, تو اس میں کوئی بھی انوویشن جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس کو زیادہ لیوریج نہیں دے گا.
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو عوام کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ اگر وہ حکومت میں آئیں گے تو ملکی خارجہ پالیسی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ان کے مجوزہ اقدامات کیا ہوں گے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
آج امریکہ اپنا یوم آزادی منا رہا ہے. یہ 1776 میں اس دن کی یاد ہے جب 13 برطانوی نو آبادیوں کے نمائندوں نے اعلان آزادی پر دستخط کیے جو برطانیہ عظمیٰ سے علیحدگی تھی. اس علیحدگی کی بہت ساری پیچیدہ وجوہات تھیں. اعلان آزادی کے اصل مصنف تھامس جیفرسن نے اسے زیادتیوں اور غاصبانہ کارروائیوں کا ایک طویل سلسلہ قرار دیا. تاہم یہ تمام معاملات چند ایک چیدہ نکات کی شکل میں سامنے آئے. ان میں سے بیشتر کا تعلق اس سے تھا جسے نو آبادی کے شکار لوگ برطانوی حکومت کی زیادتیاں سمجھتے تھے جو برسوں سے جاری تھیں. مثال کے طور پر نو آبادی کے لوگ ان برطانوی قوانین سے سخت نالا تھے جن کے تحت الیگینی پہاڑوں کے مغرب میں کسی نقل و حرکت یا آبادکاری کی ممانعت تھی, اور پھر ان ٹیکسوں کا عائد کیا جانا تھا جن کا مقصد برطانوی خزانے کو جو برسوں کی جنگ کی وجہ سے کم ہو چکا تھا پھر سے سہارا دینا تھا. اور سب سے اہم یہ کہ وہ اس بات پر برہم تھے کہ ان کا ان سینکڑوں قوانین میں عمل دخل نہیں تھا جو کہیں دور لندن میں حکومت منظور کر رہی تھی. حقیقتاً انقلابی جنگ سے قبل بار بار دہرایا جانے والا فقرہ یعنی نمائندگی کے بغیر ٹیکس عائد کرنا ظلم ہے, نو آبادی کے لوگوں کی شکایات کو اچھی طرح اجاگر کرتا ہے. اعلان آزادی تحریر کرتے وقت جیفرسن نے تجویز کیا کہ لوگوں کے اختیار سے ایک آزاد ریاست متحدہ ایک ایسی قوم بن جائے گی جس کے یورپی اقوام کی طرح یکساں حقوق ہوں گے, جو خود اپنی حکمرانی کا بندوبست کرے گی, غیر ملکی اقوام کے ساتھ اتحاد تشکیل دیتی ہے اور آزادانہ تجارت کرتی ہے. اور پھر جیفرسن نے مزید قدم بڑھاتے ہوئے اعلان کیا کہ تمام لوگ مساوی حقوق لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح انہیں زندگی, آزادی اور خوشیوں کے حصول سمیت متعدد ناقابل تنسیق حقوق حاصل ہیں. تھامس جیفرسن نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ ان حقوق کی ضمانت دے, لہذا یہ ضروری ہے کہ حکومت اپنی رعایا کی رضا سے طاقت حاصل کرے. یہ اقتباس نو آبادی کے لوگوں کی جانب سے بغیر نمائندگی کے ٹیکس کے معاملے پر برہمی کا رد عمل تھا اور برطانوی حکومت کو براہ راست چیلنج تھا. آج ہم اعلان آزادی پر دستخط اور اس میں درج اصولوں کا جشن منا رہے ہیں. آج کا دن انقلابی مارکے کی ابتدا کی نشاندہی کرتا ہے. ایک 7 سالہ جنگ جو ریاست متحدہ امریکہ کے قیام اور آزادی کے ایک نئے دور کی امید کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. تھامس جیفرسن کے الفاظ میں اب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ لوگوں کو برابر کے حقوق اور ہر ایک کی انفرادی خوشی حکومت کا واحد جائز نصب العین ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو اور ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔